اچھا یہ جو قاعدہ کلیہ ہے نا کہ کچھ لوگوں پر قرآن پازیٹیولی اثر کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے اوپر اس کا نیگیٹو رد عمل بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اس کے ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر کسی کا اسٹمک اپ سیٹ ہو وہ جو کچھ کھائے گا اس کی بیماری میں اضافہ کرے گا, وہ اندر جا کے پوائزنس ہو جائے گا, اور اگر کسی کا سسٹم صحیح کام کرتا ہے تو وہ روکی سوکھی بھی کھا لے تو اس کی صحت اچھی ہوتی چلی جاتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا گا آپ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی خوراک ہوتی طاقت نہیں آتی, اس لیے کہ سسٹم خراب ہے اندر. تو منافقت اگر اندر ہو تو بہترین سے بہترین آیتیں بھی انسان کو کچھ نہیں سکھاتی, پھر آیتوں کا قصور نہیں, سکھانے والے کا قصور نہیں, اس انسان کا قصور ہے. آپ نے دیکھو گے نا بعض لوگ کہتے ہیں وہ دیکھا ہے فلاں شخص قرآن پڑھ کے بھی نہیں بدلا, وہ ویسے کا ویسے ہی. اس کو قرآن کا قصور نہیں ہے, دین کا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے, یہ کسی اور بتانے والے کا نہیں ہے, یہ قصور اس کا اپنا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کیونکہ جس کے اندر ایمان ہو تو بالکل ایمان ایک پیٹرول کی طرح ہے نا, کہ ایک چھوٹی سی بھی آپ اس کو دیا سلائی کا شعلہ لگا دیں اس کو بڑک اٹھے گا, ہر چیز روشن ہو جائے گی. جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اس خیر کے ساتھ مل کر خیر خیر سے جب مل جاتی تو ایک مزید خیر پھوٹتی, اور جس کے اندر خرابی ہو اس کے لیے یہی خیر مزید خرابی کا سبب بن جاتی ہے, اس کی خرابی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اولا یرون, کیا وہ دیکھتے نہیں, انہم یفتنون فی کل عام, کہ وہ آزمائے جاتے ہیں, فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں ہر سال, مرتن او مرتین, ایک دفعہ یا دو دفعہ, یعنی قحط بیماری وغیرہ کی وجہ سے انہیں بارہا مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے. منافقین کی طرف اشارہ ہے. ثم لا یتوبون, پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے, ولا ہم یذکرون, نہ کوئی نصیحت پکڑتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے, نظر بعضهم الى بعض, تو ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, یعنی منافقوں کی آپس میں خوب بنتی ہے. ہر نئی آنے والی صورت میں کیا کرتے ہیں, وہ کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں ادھر ادھر, کیونکہ اس میں ان کا کوئی پول کھلا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں حل یراکم من احد, کیا کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا, پھر چلے جاتے ہیں, پھر جاتے چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, اور علوم القرآن میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ قرآن نازل ہونے میں ہوتا کیا تھا, کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اکٹھا کرتے اور مجمع عام میں سورت کو سناتے تھے. یعنی جیسے یہ درس ہو رہا نا, تو بالکل اسی طرح آپ کیا فرماتے, سب مسلمانوں کو اکٹھا کرتے اور جو نئی آنے والی سورت ہوتی تھی اس کو سب کو سنایا جاتا تھا کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے. مخلص اہل ایمان کا حال کیا ہوتا, کہ نئی نازل ہونے والی سورت کو پورے ہوش گوش سے سنتے اور اس میں ڈوب جاتے تھے, ان کو آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا. لیکن منافقوں کا رنگ ڈھنگ کچھ اور تھا, وہ چلے تو جاتے تھے سورت سننے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہ جاتے تو منافقت ظاہر ہو جاتی نا, کہ قرآن اترا ہے سب کو سننا ہوتا تھا. اچھا اس معاشرے میں یہ نہیں تھا کہ کوئی پیچھے رہ جائے, سب کو سننا ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو یہ فارغ لوگوں کا کام ہو گیا نا, تو سب کو سننا ہوتا تھا, اسی لیے منافق بھی مصیبت میں پڑ جاتے, آ کے انہیں سننا پڑتا. لیکن سنتے وقت ان کی توجہ اس پہ نہیں ہوتی تھی کہ کیا سنایا جا رہا ہے, ان کا دھیان ادھر ادھر ہوتا تھا. نظر بازوں میں لاباز, ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے, یہ منافقت کی علامت تھی, ان کا دل نہیں لگتا تھا اس میں. ایک روایت میں آتا ہے نا, تین جگہوں پہ اپنے دل کا جائزہ لو, تنہائی کے اوقات میں, قرآن پڑھتے وقت, اور ذکر کی مجلسوں میں. اگر دل نہ لگے تو سمجھو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے, پھر اللہ سے قلب سلیم مانگو. کہ قرآن سن کر انسان بیزار ہو, ہائے کب ختم ہوگا, کب جان چھوٹے گی, کتنا رہ گیا ہے, کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے اور کوئی توجہ نہ دے, یہ منافقوں کی علامت تھی. تو جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے, ادھر ادھر دیکھتے, ہنستے, اشارے کرتے اور پھر اپنی حاضری لگوا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتے. سم منصرف ہو, نکل بھاگتے, چپکے سے ادھر ادھر کھسک جاتے, جلدی جلدی نکلنے کی کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آ پڑے, کہیں ہمیں کسی کام کے لیے بلا نہ لیا جائے, ہمیں کچھ کہنا دیا جائے. صرف اللہ قلوبہم, ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا, اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں, نہ سمجھ ہیں. اگر ان کو سمجھ ہوتی کہ کتنا بڑا خزانہ لوٹ رہا ہے تو کبھی اس سے محروم نہ ہوتے, لیکن چونکہ وہ قرآن کی حقیقت سے آگاہ نہیں, اس کی عظمت سے آگاہ نہیں, اس لیے ان کو صرف بھاگنے کی فکر ہے. پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے, یعنی انسانوں میں سے ہے. عزیز علیہ ما انتم, شاق گزرتا ہے اس پر جو نقصان پہنچائے تم کو, یعنی جو چیز تمہیں نقصان دیتی ہے وہ اس رسول پر بڑی گراں ہے. انا تا کہتے ہیں ایسی چیزیں جس سے انسان کو تکلیف ہو, دنیا اور آخرت کی تکلیف دونوں مراد ہوتی ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں دنیا اور آخرت میں نقصان دینے والی ہو وہ تمہارے رسول کو تم پر بڑی گراں گزرتی ہے. یعنی اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باہم محبت کا ذکر ہے, یعنی وہ ایک دوسرے سے بے نیاز لوگ نہیں. حریص علیکم, تمہارے بارے میں حریص ہے. تمہارے بارے میں حریص ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فکر مند ہے. یعنی تمہارا جہنم میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے, میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کے زبردستی آگ میں داخل ہو رہے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کھینچ کے نکال رہے تھے اور لوگ تھے کہ غلط کام کر کے جہنم کی طرف آگے جا رہے تھے. حریص علیکم, حرص ہے تمہارے بارے میں کہ تم جنت میں چلے جاؤ. بالمؤمنین, مومنوں پر رؤوف الرحیم, شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا ذکر ہے جو آپ کی صحابہ کرام پر تھی. رافتن, ایسی رحمت جو کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے. رؤوف اسی سے ہے, ایسی رحمت جو کسی کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے. جیسے باپ یا والدین کو اپنے بچوں پر محبت اور شفقت آتی ہے, یعنی باپ اور بچوں کا تعلق بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. اور رحیم مہربان, اسی لیے استاد کا درجہ والدین کے برابر ہے. جیسے کسی کا قول ہے کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استادوں نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا. یعنی والدین تو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں لیکن استاد انسان کو بلند مقامات پر پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, تین باپ کا ذکر آتا ہے کہ تمہارے تین باپ ہیں, ایک وہ جس نے تم کو جنم دیا, دوسرے سسر اور تیسرے استاد. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ پھر جائیں, منہ پھیر لیں, یعنی آپ تو ان کے ساتھ مہربان ہوں اور یہ منہ موڑ لیں, اعراض برتیں, توجہ نہ کریں, حق ادا نہ کریں, تو پھر آپ پرواہ نہ کریں. کیا کریں؟ فَقُلْ, تو کہیے, حسبی اللہ, کافی ہے مجھ کو اللہ. ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر پورے خلوص اور محبت اور عنایت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور لوگ اس کی قدر نہ کریں تو اس پر کیا فرمایا؟ کہ آپ دل شکستہ نہ ہوں. آپ کیا کہیں؟ حسبی اللہ, کافی ہے مجھ کو اللہ, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, علیہ توکلت, اس پر میں نے بھروسہ کیا, وہو رب العرش العظیم, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ صبح شام کی دعا میں آپ کو پڑھائی بھی گئی تھی دعا. ابو داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے مرفوع روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ جس نے صبح اور شام حسبی اللہ سے عرش عظیم تک 7 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اس کو کافی ہوں گے. خلوص کے جواب میں بے رخی پر یہ دعا سکھائی گئی. فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں آیت نمبر 111 سورۃ التوبہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. اس آیت کو پڑھ کر ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ ہمارے کرنے کا کیا کام آتا ہے؟ پڑھتے ہی محسوس کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے. جان اور مال کے بارے میں، جنت کا خریدار اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک سودا کیا ہے، جان اور مال اس کو دیا ہے، بدلے میں جنت چاہتے ہیں. اور جو بھی جنت چاہتا ہے اس کو یہ دو چیزیں دینی ہوگی. کس طرح دینی ہوگی؟ جان دینا اس کا اعلیٰ ترین درجہ تو شہادت ہے، نفس کو اللہ کے راستے میں دینا. اور ویسے بھی نفس کو اللہ کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے نفس پر ہماری نہیں اللہ کی مرضی ہو. مثلا سونے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کہ جاگا جائے. اب جاگنا ہوگا کیونکہ آپ نے نفس کو سودا کیا ہے. نفس کسی حرام چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس حرام سے روکنا ہوگا کیونکہ ہم جنت چاہتے ہیں. اسی طرح مال، تو مال کو بھی ان کاموں میں استعمال کرنا ہوگا جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو. مال کو ان کاموں میں لگانا ہوگا. کون سے ہیں وہ کام؟ خاص طور پر نمبر 1 فی سبیل اللہ، کیونکہ یہاں فوری بات کیا کہا گیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. تو اللہ کے راستے میں قتال ہو کس طرح سکتا ہے بغیر مال کے استعمال کیے؟ جہاد مال کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا اسلحے کی خریداری میں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی اسلام کے دفاع میں استعمال کردہ قوت، اس کی تیاری میں. یعنی اسلام کا دفاع ایک تو میدان جنگ میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جنگوں کا رخ بدل چکا ہے، جنگوں کی اسٹریٹجی اور طریقہ کار بدل چکا ہے. اب لڑائیاں صرف سرحد پر نہیں لڑی جاتی، صرف آمنے سامنے نہیں ہوتی، بلکہ کیا کیا انداز ہیں جنگوں کے؟ میڈیا، سیٹلائٹس، افواہیں، یعنی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ بہت خوبصورت طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو ایک چارٹ میں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹاپ پر لکھا ہوا ہے الفوز العظیم. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک طرح سے منزل ہے. ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم عظیم الشان کامیابی پائیں. ٹھیک، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے پہلے اس سے تیاری کیا ہے؟ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور والحافظون لحدود اللہ. یعنی ان سرحدوں کی حفاظت سے پہلے حافظون لحدود اللہ، حدود اللہ کی حفاظت، اور عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے اس کام کی ابتدا. کیونکہ جب تک امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں ہوتا، یقاتلون فی سبیل اللہ کا مرحلہ نہیں آتا. یہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے آپ کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، الساجدون، السائحون، الراکعون، الساجدون. کتنا بہترین طریقے سے یہ سارا واضح کر دیا گیا ہے. یہ نیچے چھ صفات جو ہیں عمومی صفات ہیں، اور یہ کوالٹیز ہو انسان کے اندر تو الامرون بالمعروف اور الناہون عن المنکر کی سٹیج آ سکتی ہے. ایک شخص جو خود ان چیزوں میں مبتلا ہو یا یہ چیزیں اس کے اپنے اندر نہ ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو اتائبونا اور العابدونا والی صفت ہے نا، یہ تمام اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کی ساری خصوصیات آ جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو پختہ کرنے کے لیے. یہ جو سائر ہونا ہے یہ بہت جامع ٹرم ہے، سائر ہون سیاحت مراد ہے، لیکن سیاحت میں طلب علم کے لیے نکلنا، آثار قدیمہ کے لیے نکلنا، آثار کائنات کو دیکھنے کے لیے نکلنا. کیونکہ جب تک ایک انسان سرگرم عمل نہ ہو، سائح نہ ہو، اس وقت تک وہ پوری طرح تیار نہیں ہو سکتا الامرون بالمعروف اور الناہون عن المنکر کے لیے. اور اگر الامرون بالمعروف اور الناہون عن المنکر والی صفت نہ ہو تو قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، آپ ڈائریکٹ اس پہ جمپ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے. اور یہ دراصل صفات کس کی ہیں؟ اللہ سے سودا کرنے والوں کی. کس چیز کا؟ جنت کا. اس چارٹ کو سامنے رکھ کے ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ کیا میرے اندر یہ بیسک کوالٹیز ہیں، نمبر ایک. پھر اس کے بعد جب بنیادی کیریکٹر بلڈنگ ہو جائے، اب دیکھیں نا ترتیب اس کی بڑی اہم ہے. تائبون، سب سے پہلی شرط توبہ ہے کہ آپ غلط رستے سے واپس پلٹیں، غلط سے پلٹیں گے تو صحیح پہ چلیں گے. پھر عابدون، اللہ کے بندے بن جائیں. الحامدون، عبادت شکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور پھر السائحون، یعنی اپنے آپ کو ہر طرح کے علوم سے اکوپ کریں. آپ دیکھیں عموماً ہم علم صرف کتاب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ علم کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ کتاب. جبکہ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، ایک کتاب یہ کھلی ہوئی ہے، ایک کتاب کائنات میں کھلی ہوئی ہے. جب تک ہمارا شعور نہیں جاگتا، جب تک ہم یہ باہر کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ ترقی یافتہ اقوام میں تعلیم کے ذرائع میں صرف کتاب نہیں استعمال ہوتی. مثلا اسی سفر کے دوران مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہمارا بچہ کلاس ون میں ہے، اور اس کو مثلا ویکینڈ کے لیے اسائنمنٹ کیا ملتی ہے کہ ایک جانور دے دیا جاتا ہے، مثلا ریبٹ یا کوئی مختلف جانور جو پیٹس کی قسم کے ہوتے ہیں. اب وہ جانور بچہ لا کے اس سے مانوس ہوتا ہے، اس سے ڈر نکلتا ہے. کیونکہ ہمارا بالکل الٹ طریقہ، ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا، کاٹ جائے گا، کھا جائے گا، مار جائے گا، بہو آ گیا. بچوں کو ان سب چیزوں سے دور کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں سے مانوس کرنا چاہیے. مانوس ہوں گے بچے تو ان کی عادات سے غور و فکر کریں گے، اور پھر یہ بتائیں کہ کیا کھاتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کیسے کھیلتا ہے، مختلف اس کی ہیبٹس، یہ سب کچھ کیا بیدار کرتی ہے؟ سوچ، شعور، غور و فکر. جائیں جنگل میں اور دیکھیں تتلی کیسے اڑتی، کس چیز پہ بیٹھتی، کیا رنگ ہوتے ہیں اس کے. ہمارے ہاں ایسی کوئی تعلیم نہیں. ہم بچوں کو سمن بکمن امیون بنا کے کیا چاہتے ہیں؟ جو کتاب میں لکھا بس اس کو رٹ لیں، یہ درست نہیں، اس سے شعور احساس نہیں جاگتا. ہاں پھر ایک کافر اور ایک مسلمان کا فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہر چیز کو اپنے رب کی تخلیق سے پہچانتا ہے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچتا ہے. سائحون میں علم حاصل کرنا اور مختلف جگہوں سے علم حاصل کرنا، علم کے لیے سفر، اور پھر کائنات میں غور و فکر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں پہ فرماتے کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کس طرح مجرموں کا انجام ہوا. یہ تباہ شدہ بستیاں، برباد قومیں، گزشتہ اقوام نے جن جن چیزوں میں ترقی کی وہ سب دیکھو کیا کچھ تھے وہ، لیکن آج ان کا نام بھی باقی نہیں. ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں بیتا، کیوں ہوا؟ جب ایک انسان کتاب اور کائنات کی سطح پر اپنے رب کو پا لیتا ہے تو پھر کوئی اس کو رب سے دور نہیں کر سکتا. اگر یہ کتاب بند بھی ہے تو وہ دوسری کتاب کھلی ہے. ہر چیز اس کو ہر آن ہر طرف سے کچھ نہ کچھ یاد دہانی کراتی ہے. وہ سامنے دیکھے، وہ پیچھے دیکھے، وہ اوپر دیکھے، وہ نیچے دیکھے، ہر طرف اس کو اپنا رب نظر آتا ہے. جب شعور کی سطح پر انسان اپنے رب سے متعارف ہوتا ہے تو یہ صفت کیسے آتی؟ سائحون کے ذریعے، گھر بیٹھنے والوں کو نہیں ملتی. اور پھر جتنا جتنا انسان اپنے رب کو پاتا ہے اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے، الراکعون الساجدون، اتنی ہی عاجزی آتی چلی جاتی، اتنا ہی تکبر مٹتا چلا جاتا ہے. پھر رکوع اور سجدے آسان ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس میں چار چیزیں جو ہیں، العابدون الحامدون الراکعون الساجدون، یہ سب کس سے متعلق ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ سے گہرے تعلق کی علامت ہے کہ انسان کا دل اور زبان شکر گزار ہو. حامدون، اللہ تیرا شکر ہے جو کچھ تو نے عطا کیا. اور جب یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر آ جاتی نا، پھر اس کو چین نہیں آتا. پھر وہ جہاں خرابی دیکھتا وہ چاہتا ہے اس کو مٹا دے، اور جو کچھ اسے ملا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ دوسروں کو بھی مل جائے، دوسروں تک بھی پہنچا دے. الآمرون بالمعروف، پھر انسان غلطیوں پر، خرابیوں پر، برائیوں پر بے حس ہو کے بیٹھ نہیں سکتا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ چھٹیوں میں اپنی نارمل روٹین سے کٹ کے آپ کو مختلف لوگوں کو، خاندانوں کو، رشتہ داروں کو وزٹ کرنے کا موقع ملا ہو. اب انہی لوگوں کی وہ باتیں جن میں آپ خود پوری طرح شریک تھے، اب وہی چیزیں اب آپ کو کیا ہونے لگی، پریشان کرنے لگی ہیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہی چیزیں جن میں کل ہم بھی بہت اطمینان سے شریک تھے، وہی چیزیں آج تکلیف دیتی. پھر ایک قدرتی طلب اٹھتی ہے اندر سے کہ کیا کریں، ان کو روک لیں، ان کو پکڑ لیں، ان کو اس طرف نہ جانے دیں، اس کے آگے ہلاکت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب کسی کو بس نہ چلے تو کم از کم کیا، الحافظون حدود اللہ، کم از کم خود تو ان تمام چیزوں کی پابندی کرے، ان حدود کی حفاظت کرے جن کے آگے جانے سے اللہ نے روکا ہے. خود اللہ کی حدود کو توڑنے والے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے کرتے بسا اوقات وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جہاں جان کا مطالبہ ہوتا ہے، یقتلون یقتلون کا، تو پھر اس سے بھی گریز نہیں. یہ مرحلے پار ہوں تو الفوز العظیم. کوئی اور بات جو آپ اس آیت کے حوالے سے کہنا چاہیں؟ کیونکہ بہت اہم ترین آیتوں میں سے یہ قرآن کی.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں سے کچھ زیادہ خصوصیات دی ہیں. ویسے تو اگر آپ کچھ بیسک خصوصیات دیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں، ہم بھی زندہ رہتے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں سے علیحدہ دی ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز جو ایک ہیومن انوالومنٹس کہلاتے ہیں، جو سیلف اویئرنیس کے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے موٹیوس، آپ کے ارادے، آپ کی کسی بھی کام کرنے کی نیت، اس کو آپ انالائز کر سکیں کہ یہ کس لیے آپ کر رہے ہیں. مثلا جیسے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے آپ سے علیحدہ ہو کے اس کو انالائز کر سکتا ہے کہ وہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا اپنے لیے کر رہا ہے یا کسی کی خوشی کے لیے کر رہا ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ اس کا کانشنس دیا، یعنی اس کا ضمیر. ضمیر دے کے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ کے اندر ایک پولیس چوکی بٹھا دی ہے کہ جو کہ وہ آپ کو وہیں پہ چیک کر لیتی ہے، اور وہ اس کا ہر وقت انسان کا الائیو چیز ہے، وہ کوئی ڈیڈ چیز نہیں ہے. تیسری چیز جو انسان کو دی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ول دی ہے، یعنی آپ گو ود دا فلو. ایک جو سمندر میں ایک پانی بہ رہا ہے اس کے ساتھ پنکے تو بہ جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیپینڈنٹ ول دی ہے وہ اس کے اگینسٹ اسٹریم بھی آ سکتا ہے، یعنی جس طرف پورے زمانے کا رخ ہے وہ اس سے اگینسٹ بھی چل سکتا ہے. اس کی مثال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے سکتے ہیں کہ جب پورا معاشرہ جو کہ انتہائی برائیوں میں مشغول تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز دا اونلی ون جو اس پورے اس کے خلاف ایک ڈفرنٹ پیتھ پہ چل رہے تھے. جو بیسک اتائبون اور اراجیون جو بیسک کوالٹیز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے, وہ انہی لوگوں میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں جو کہ اپنے ان ہیومن انڈومنٹس کو نرش کریں, یعنی وہ سیلف اویئرنیس اپنے اندر پیدا کریں, وہ اپنے کانشنس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے بالکل پیرلل چلائیں, اسی کے انڈر چلائیں, اور انڈیپینڈنٹ ول کہ نو میٹر سارا معاشرہ کچھ کر رہا ہو, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات بتائی ہے آپ وہ کر سکیں. جب وہ چیزیں آپ پرسنل لیول پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر العامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر اور یحافظون حدود اللہ جو کہ انٹر پرسنل لیول پہ, یعنی صرف آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے نہیں نجات پا سکتے, آپ کو دنیا میں یہ پوری دنیا ایک سینرجائز ہے, آپ انٹر ڈیپینڈنس ہیں, آپ لوگ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اور نجات کے لیے بھی, تو وہ کام بھی کرنا ہے. پھر جب وہ کام کر کے انٹر پرسنل لیول پہ آپ اتنے زیادہ آپ میچورٹی کے لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ انٹر پرسنل لیول پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایک سگنیفیکینس لیول آتا ہے جو کہ آپ کو اللہ کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے راضی کر دیتا ہے. اور یہ میچورٹی جو ہے یہ کوئی کسی عمر سے نہیں آتی ہے. میچورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کوئی 16 سال کی بھی عمر میں میچور ہو سکتا ہے اور کوئی 60 سال کی عمر میں میچور نہیں ہو سکتا. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ کو اپنے آپ کے اندر وہ چیزیں تلاش کرنی ہیں جو کہ صرف جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنی, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے موٹیوز کو ویدر ہم انالائز کر سکتے ہیں, یعنی ہمارے اندر وہ انڈیپینڈنٹ ویل ہے, ہم اس کو کس طرح ایکسرسائز کر سکتے ہیں, ہم اپنے کانشنس کے ذریعے کس طرح اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اس کے اکارڈنگ لا سکتے ہیں. تھینک یو.
بہت اچھا ماشاء اللہ. اور پھر اس پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سٹریس کرتے ہیں کہ وعدن علیہ حقا, اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے, بے فکر ہو جاؤ. اگر تم ان خصوصیات کا یا ان اخلاقیات کا ثبوت دیتے ہو تو پھر سودا پکا ہو گیا. یہ کانفیڈنس اس لیے دیا کہ کوئی چیز انسان کے پھر اس راستے میں اس کو ہلانے والی نہ ہو, اللہ کی ذات پر اس کا پورا اعتماد اور بھروسہ ہو. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اور پھر مزید فرمائے ومن اوفا بعہدہ من اللہ. ابھی بھی کچھ شک نہیں, مت شک کرو, اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہو سکتا ہے. فاستبشروا, خوشیاں مناؤ, ببیعکم, اپنے اس تجارت پر, اپنے اس سودے پر, اس کانٹریکٹ پر. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کسی کی اپنے بزنس میں بہت بڑی ڈیل ہو جاتی ہے تو ابھی وہ بزنس سٹارٹ نہیں ہوتا, وہ کام شروع نہیں ہوتا, لیکن اس سے پہلے ہی اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. صرف اس ڈیل کے ہونے پر ہی کہ اتنی بڑی ڈیل ہو گئی, بہت اچھی پارٹی مل گئی, جو بزنس کے ٹرمز سمجھتے ہیں وہ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اس بات کو کہ اچھی ڈیل اور اچھی پارٹی, پروفٹ یقینی اور بہت بڑا پروفٹ. اب دیکھیں کہ اچھی پارٹی سے مراد صرف یہ نہیں کہ بہت بڑا کوئی پروجیکٹ ہے, بلکہ وہ ایماندار بھی ہے, اور جس سے آپ معاملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ کو دھوکا نہیں دیں گے, وہ وعدہ نبھانے والے. سب سے عمدہ خوبی کسی پارٹنر کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہے, وہ وقت پہ پیمنٹ کرے گا اور پوری پوری کرے گا, آپ کا حق نہیں رکھے گا. تو یہ چیز انسان کے کام کو اور زیادہ پرلطف کر دیتی. مثلاً آپ کوئی کام کر کے کسی کو دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کا صلہ درست طور پر ملے گا تو کام کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ. لیکن جتنا زیادہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ صلہ اچھا ملے گا, اتنا ہی زیادہ کام پرلطف ہو جاتا ہے. مشکل سے مشکل ٹاسک انسان اس کو انجوائے کرنے لگتا ہے, پھر جان دینے میں بھی لذت آنے لگتی ہے, مزہ آنے لگتا ہے. وہی کام جو دوسروں کو بہت مشکل لگتا ہے وہ اس بزنس کے کرنے والے کو بہت اچھا لگتا ہے, بہت آسان لگتا ہے. اچھا, اسٹاک مارکیٹ کا جو نقشہ کبھی ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا آپ نے, ان کو صرف تصویر دکھائی جاتی ہے نا کہ اگر اس میں تیزی ہو تو لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. کبھی دیکھا وہ کس طرح ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں, کس طرح اچھل رہے ہوتے ہیں، کیسی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا. صرف ایک نظارہ تصور میں دلا رہی ہوں کہ عام طور پر اور لوگ تو سامنے نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک سین ہمیشہ مجھے چونکاتا ہے کہ لوگ دنیا کے نفع پا کر کس قدر خوش ہوتے ہیں، یا اگر کوئی بھی پریشان کن خبر ہے تو اس پر کس طرح ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور یہ مال کے لیے ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ سے تجارت کرنے والوں کے لیے بھی خوشیوں کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ جب انہیں زیادہ سے زیادہ کام ملتا ہے دین کا. دین کا کام زیادہ ملنے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے. ٹیسٹ زیادہ آ جائیں تو خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ پڑھیں گے اور کام کریں گے. فاستبشروا ببیعکم. اب بسا اوقات آپ خود حیران ہوں گے اپنی ان کوالٹیز پر کہ جو کہیں چھپی بیٹھی تھی، اور جب سے آپ نے ان کو استعمال کرنا شروع کیا تو آپ نے خود کو ایکسپلور کیا کہ آپ وہ جو 10 بجے تک سوتے تھے اب کیسے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، وہ جو 4 قدم چلنے سے کتراتے تھے اب اتنا چڑھنے کو کس قدر انجوائے کرتے ہیں، کیا خوشی نہیں ہوتی جتنا جتنا اوپر چڑھتے جاتے ہیں. یہی ہے فاستبشروا، کہ جب اس تجارت میں بڑھوتری ہونے لگتی ہے، کام اور بڑھنے لگتا ہے، تو انسان اس کو اور زیادہ انجوائے کرنے لگتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اس تجارت پر، اس ڈیل پر، اس معاہدے پر، اس کانٹریکٹ پر جو تم نے اپنے رب سے کر لیا کہ تم اس کی خاطر اپنا جان اور مال دو گے اور وہ تمہیں اس کے بدلے میں بڑی کامیابی دے گا، تو اس پر خوش ہو جاؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے.